أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. المرحلة الثالثة في انقسام الوجود إلى ما في نفسه وما في غيره، وانقسام ما في نفسه إلى ما لنفسه وما لغيره، وفيها ثلاثة فصول. ہماری بات جو ہے بدایہ میں دوسرے مرحلے میں تمام ہو گئی ہے. تیسرا مرحلہ وجود ہی کی اقسام میں ہے، اور یہ مرحلہ بھی اساسی ترین مراحل میں سے ہے کہ اس کے اندر جو اصطلاحات تبیین ہوں گی اور بیان ہوں گی، کل فلسفے میں یہی اصطلاح استعمال ہوتی ہیں. یہی مرحلہ ہے کہ جس میں آپ نے جوہر کی حقیقت کو جاننا ہے، یہی مرحلہ ہے جس میں آپ نے عرض کی حقیقت کو سمجھنا ہے. وجود رابط و وجود مستقل کسے کہتے ہیں، اور کل فلسفے میں پھر یہ اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں. بس یعنی اس دن جب بات ہو رہی تھی، آپ دوستوں نے سوال کیا تھا کہ اصطلاحات والی کوئی کتاب مل جائے، تو آپ اسی طریقے آپ خود بھی کام کر سکتے ہیں اس کے اندر. مثلا جو جو باس آپ پڑھ رہے ہیں اور اصطلاح آ رہی ہے، اس کو آپ جدا ایک اپنی کتاب پہ، صفحے پہ، کاپی پہ، یا جہاں بھی ٹائپ کر کے اس کو آپ رکھ سکتے ہیں، اور ایک اصطلاح نامہ آپ کا بن جائے گا. مثلا جیسے ابھی تک ہم نے باس پڑھی ہے، اصالت کسے کہتے ہیں، اعتباریت کسے کہتے ہیں، تشکیک کسے کہتے ہیں، اسی طریقے سے وجود ذہنی اور علم کے درمیان کیا فرق ہے. یہ ابحاث ہم ساری پڑھ چکے ہیں، یہ تمام اصطلاحات آ گئی ہیں. یعنی بدایہ کو حفظ کرنے کے لیے، تاکہ دوبارہ جو ہے آپ کے ذہن سے نہ نکلے، جب آپ مرور کر رہے ہوں تو آپ ان اصطلاحوں کو جدا کر لیں. سارا لکھنے کی مثلا ضرورت نہیں، انسان کے پاس جو ہے وہ اتنا وقت بعض اوقات نہیں ہوتا، لیکن یہ کام انتہائی آپ کے ذہن کو منظم کر دے گا کہ جتنا آپ نے پڑھا ہے اصطلاحات کو استخراج کریں اس میں سے. اسی طریقے سے تو جب آپ کی بدایہ ختم ہوگی، ایک خلاصہ آپ کے پاس خود بخود بنا ہوا پڑا ہوگا. آپ جیسے ہی اس کا مطالعہ کریں گے، تمام مطالب فوراً آپ کے ذہن میں آ جائیں گے. آج والی جو فصل اور بات ہم نے کرنی ہے وہ وجود کی تقسیم ہے، کہ انتہائی اساسی تقسیم ہے. اس کے اوپر بہت سارے اثرات مترتب ہوتے ہیں. تقسیم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وجود کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں فی نفس اور فی غیرہ کے اندر. فی نفس ہی کو وجود مستقل کا نام دیا جاتا ہے، اور فی غیرہ ہی کو وجود رابط کا نام دیا جاتا ہے. یہ بات اساسی کیوں ہے؟ تھوڑا سا آپ کو اس کے بعد فصل کی اہمیت عرض کر دوں، تاکہ پڑھتے ہوئے تھوڑی دلچسپی ہو، کیونکہ فلسفی ابحاث کے اندر ایک مشکل یہی ہے. پہلے بھی شاید عرض کیا تھا خدمت میں کہ اگر ثمرات ذکر نہ کیے جائیں کہ اس نے کہاں کہاں پر فائدہ دینا ہے، تو وہ خشک مضمون لگتا ہے، اور مطلب ایسے لگتا ہے جیسے عملی فائدہ اس کا نہیں ہے. اس تقسیم کا فائدہ یہ ہے کہ توحید افعالی آپ کو بہت بہترین انداز میں سمجھ آئے گی. توحید کے اقسام پڑھتے ہیں آپ، توحید ذات ہے، توحید صفات ہے، پھر توحید افعالی ہے. توحید افعالی میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ ہمارے افعال کا فاعل بھی کون ہے؟ خدا ہے. اس کو پھر تبیین کرتے ہیں، توضیح دیتے ہیں اس بات کی کہ کیسے خداوند متعال ہمارے فعل کا فاعل ہے، اور ہمارا اختیار پھر کہاں ہوگا، کہ وہ توحید افعالی کے اندر اس کو تبیین کیا جاتا ہے. اس فصل کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ توحید افعالی کے ساتھ ہے. ایک مثلا مطلب جو ہے وہ یہ یعنی اثر ہے، اس کا انتہائی بہترین اثر ہے، کہ توحید کے اساسی ترین مسئلے کو آپ اس تقسیم کے ذریعے آسانی سے فہم کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ توحید افعالی کے اندر جو مختلف نظریے موجود ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ اس تقسیم کے اندر جو ہے اختلاف ہے. مثلا اگر خالق اور مخلوق، علت و معلول کے درمیان رابطہ یہ ہو کہ علت بھی فی نفس ہی ہے، और معلول بھی فی نفسه ہی ہے, لیکن ان دونوں کا آپس میں ارتباط ہے. یعنی کیا مراد, یعنی علت بھی مستقل ہے, مستقل وجود رکھتی ہے, تبیین ہوگا ابھی, ابھی فقط سمرا عرض کر رہا ہوں, اور معلول بھی مقابلے میں کیا ہے, مستقل وجود رکھتا ہے اپنا, لیکن ان کا آپس میں ارتباط اتنا گہرا ہے کہ آپس میں جدا نہیں ہوتے. ایک فکر یہ ہے علت و معلول کے درمیان رابطے کی, لیکن ایک فکر جو ہے اس سے عمیقتر ہے کہ جو ابھی ہم نے پڑھنا ہے اس کے اندر آ کے, کہ علت وجود مستقل رکھتی ہے, معلول فی غیرہ ہی ہے, معلول اصلا عین الربط ہے, معلول جو ہے مستقل علت نہیں ہے, علت سے مستقل وجود نہیں رکھ سکتا. تو اگر علت و معلول کا رابطہ اس طرح کا ہو جائے کہ وجود معلول جو ہے وجود رابط بن جائے اور علت جو ہے وہ وجود مستقل بن جائے, تو توحید کے بہت سارے مسائل جو ہیں انسان کو حل ہوتے نظر آتے ہیں. جبر و اختیار کا نظریہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا, توحید افعالی کے اندر جو ابحاث ہیں وہ سمجھ میں آ جائیں گی, اور رابطہ علت و معلول آپس میں کیا ہے یہ انتہائی آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. بہرحال یہ اہمیت فصل تھی اس کی کہ جو آپ کی خدمت میں عرض ہوئی. وجود فی نفسہ ہی اور فی غیرہ ہی, کہتے ہیں کہ علامہ طباطبائی نے جو روش اختیار کی ہے وجود فی نفسہ ہی کو اور وجود فی غیرہ ہی کو ثابت کرنے کے لیے, وہ اس طریقے سے ہے کہ پہلے مفاہیم میں باس کی ہے, پھر مفہوم سے وارد ہوئے ہیں مصداق کے اندر. آپ نے علم اصول میرے خیال میں کما بیش پڑھی ہوئی ہے, علم اصول یعنی آپ اصول مظفر نہیں معلوم آپ نے پڑھی ہے یا نہیں, اصول مظفر پڑھی ہے, اصول مظفر, اصول مظفر آپ نے پڑھی ہے, مطلب وہاں پر بھی یہ بحث موجود ہے کہ ہمارے پاس بعض مفاہیم مفاہیم اسمیہ ہیں اور بعض مفاہیم جو ہے وہ مفاہیم حرفیہ ہیں, غیر اسمی ہیں. یہ اصول میں بحث موجود ہے. کیا معنی کہ مفہوم اسمی اور مفہوم غیر اسمی یا مفہوم حرفی جو ہے, تعریف یہ کرتے ہیں کہ وہ مفہوم کے جس کو آپ مستقلا درک کر سکیں اس کو کہتے ہیں کہ مفہوم اسمی ہے. مثلا آپ نے زید کو تصور کیا ہے درست ہے, اور یہ زید کا جو تصور ہے آپ نے جب کیا ہے تو مستقل ہے, اپنا ایک معنی خاص رکھتا ہے, اپنا معنی دینے میں یہ کسی کا محتاج نہیں ہے, اپنے تصور کے اندر کسی غیر کا محتاج نہیں ہے, ڈائریکٹ خود بخود یہ معنی درک ہو رہا ہے, اس کو کہتے ہیں یہ معنی اسمی ہے. لیکن ایک جو مفہوم کی تقسیم کی جاتی ہے وہ یہ کہ مفہوم جو ہے وہ حرفی ہوتا ہے یا مفہوم غیر اسمی ہوتا ہے, اس کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ وہ مفہوم کے جو مستقلاً درک نہیں ہوتا, حتماً غیر کا محتاج ہے. مثال دیتے ہیں اس کی, مثلاً اگر آپ کے پاس ایک قضیہ موجود ہے زید فی الدار, کہ زید گھر میں موجود ہے, فدار یہاں پر زید کو آپ مستقلن درک کر سکتے ہیں, دار مستقلن درک ہو سکتا ہے, مستقل اگر درک کرے اپنا معنی دے رہا ہے, آپ کو ایک مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے دار کو دیکھنے کے بعد, زید کو دیکھنے کے بعد بھی اسی طریقے سے, لیکن یہ جو فی درمیان میں موجود ہے یہ اپنا معنی دینے میں مستقل نہیں ہے. یعنی یہ فی جب تک دو طرفوں کے درمیان میں نہیں آئے گا اس وقت تک یہ اپنا معنی سمجھا نہیں سکے گا, معنی پیدا نہیں ہوگا فی کے اندر اگر یہ طرفین کے درمیان میں نہ ہو. اگر زید اور دار کو ہٹا دیا جائے اور فی الگ رہ جائے تو یہ فی اصلا کوئی معنی ہی نہیں رکھتا, یہ اپنا معنی دینے میں, اس کے معنی کو درک کرنے میں محتاج ہے انسان کے طرفین حتما ہونی چاہیے. اب مثلا کسی کے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ بھائی جب بھی ہم فی کو سنتے ہیں تو کیا ذہن میں آتا ہے, ظرفیت. تو جب فی کو دیکھتے ہوئے فی کو درک کرنے کے بعد جب معنی ظرفیت ہمارے ذہن میں آ رہا ہے تو فی کا معنی ظرفیت ہو گیا, تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ مثلا فی جو ہے وہ طرفین کا محتاج ہے, طرفین نہیں آئیں گے تو ظرفیت معنی جو ہے فی کا نہیں ہوگا, نہ طرفین بھی نہیں ہے میں نے فقط الگ سے فی کو دیکھا اور معنی ظرفیت متبادر ہو گیا میرے ذہن کے اندر، بس معلوم ہوا کہ فی جو ہے وہ ظرفیت معنی رکھتی ہے اور محتاج نہیں ہے طرف عین کے. جواب اس کا یہ ہے کہ یہ ظرفیت فی کا معنی نہیں ہے، ظرفیت ایک الگ معنی ہے، فی کا ایک اپنا معنی ہے. دلیل کیا ہے اس کے اوپر؟ دلیل یہ ہے کہ اگر فی کا ظرفیت والا معنی ہوتا تو پھر فی کی جگہ آپ ظرفیت کو رکھ سکتے، اور حالانکہ ظرفیت کو اس کی جگہ رکھنا اصل درست نہیں ہے. مثلا مثال دیتا ہوں ایک اور آسان سی، سر تو من البصرہ تھے ال الکوفہ، یہاں پہ مثلا من کی مثال دیتے ہیں کہ میں بصرہ سے کوفہ کی طرف گیا، یہاں لفظ من آیا ہے، من کس کے اوپر دلالت کرتا ہے؟ کہتے ہیں ابتدا پر دلالت کرتا ہے. اب کوئی یہ کہے کہ بس من کا معنی ابتدا ہے، جواب ہی دیتے ہیں من کا معنی ابتدا نہیں ہے. کیوں؟ اگر من کا معنی ابتدا ہوتا تو پھر من کی جگہ ابتدا کو رکھ دیتے، معنی میں کوئی مشکل پیش نہ آتی. لیکن ہم جب کہتے ہیں سر تو ابتدا البصرت الکوفہ، معنی نہیں ہے اصلا. بس معلوم ہوا کہ من اور ابتدا آپس میں ایک معنی نہیں رکھتے، ان کا آپس یہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ جو ہے ایک جیسا ان کا لفظ اور معنی والا نہیں ہے، بلکہ من کا اپنا معنی ہے، حرف کا ایک اپنا معنی ہے. وہ معنی اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتا جب تک کہ وہ طرفین کے درمیان میں نہ آئے، جو بھی آپ حروف لے لیں. بس ہمارے پاس ایک مفہوم ہو گیا مفہوم اسمی، کہ جس کو ہم مستقل اندر کرتے ہیں، وہ اپنا معنی سمجھانے میں، معنی دینے کے اندر اصلا غیر کا محتاج نہیں ہے. اور ایک مفہوم ہمارے پاس ایسا موجود ہے جو حرفی ہے، جو غیر اسمی ہے، جو ربطی ہے آپ کہہ لیں اس کو، کہ وہ کیا ہے، آپ یوں کہہ لیں کہ اپنا معنی دینے کے اندر طرفین کا محتاج ہے. درست ہے؟ فلسفے کے اندر جو مثال لے کر آتے ہیں، یہ تو میں نے اصول سے استفادہ کر کے مثال آپ کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کی ہے. فلسفے میں کیسے اس بات کو سمجھاتے ہیں؟ فلسفے میں تعبیر لیتے ہیں کہ مثلا وہ کہتے ہیں کہ آپ قضیہ جب بناتے ہیں کہ زید عالم ہے، آپ نے یہ قضیہ بنایا. اب یہاں پر دو چیزیں حتماً موجود ہونی چاہیے. کیسے؟ فرماتے ہیں کہ زید معنی مستقل ہے، عالم معنی مستقل پر دلالت کر رہا ہے. جب یہ دو معانی مستقل موجود ہیں تو دو معانی مستقلہ کبھی بھی آپس میں مل کر ایک معنی ایجاد نہیں کرتے. مثلا اگر ہے کی تعبیر نہ لے کر ہم فقط زید ہو اور عالم، کو معنی مفہوم ہے اس کے اندر؟ ٹھیک ہے، زید زید ہے، عالم عالم ہے، کیا ہے اس میں سمم اعظم؟ مثلا کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ تو لہذا اگر آپ ایک جملے کو معنی دار بنانا چاہتے ہیں تو مفہوم اسمی کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور حقیقت ہونی چاہیے کہ جس کو وجود رابط کہتے ہیں. وہ کون ہے؟ وہ ہے دلالت کرتا ہے. فارسی میں است ہے دلالت، انگلش میں مثلا از آ جائے گا. بس ایک جملہ تب معنی دار بنے گا کہ جب اس کے اندر دو حقیقتیں موجود ہوں، ایک وجود مستقل ہے جو کہ زید ہے، وجود مستقل جو کہ عالم ہے، وجود مستقل ہے کیونکہ زید الگ اپنا وجود رکھتا ہے، مصداق خارج میں رکھتا ہے، عالم ایک الگ جو ہے وہ حقیقت رکھتا ہے، زید کے اندر ایک الگ حقیقت موجود ہے کہ جو جس کے اوپر یہ عالم دلالت کر رہا ہے، بس الگ سے مصداق رکھتا ہے، الگ ہویت ہے اس کی اپنی، بس ہمارے پاس ایک وجود مستقل موجود ہے. لیکن یہ قضیہ کہ جو آپ نے بنایا ہے ذہن کے اندر کہ زید عالم ہے، تو یہ ہے آ کر اس زید اور عالم کے درمیان ارتباط قائم کر رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ جملہ معنی دار بن رہا ہے. فرماتے ہیں کہ بس یہاں سے ثابت ہو جاتا ہے کہ وجود رابط نام کی ایک حقیقت خارج میں، خارج کی ابھی بات نہیں کرتے، وجود رابط کی نام کی حقیقت ایک موجود ہے عالم ذہن کے اندر، کیونکہ قضیہ متحقق نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ وجود رابط موجود نہ ہو. اگر کہیں کہ نہ وجود رابط کی ضرورت نہیں ہے بلکہ معانی اسمیہ ہی، وجودات مستقلہ ہی آپس میں مل کر جو ہے وہ معنی دے سکتے ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وجودات مستقلہ اور معانی اسمیہ اگر آپس میں مل جائیں تو کسی معنی کو تولید نہیں کرتے، فقط اپنے اپنے معنی پر دلالت کریں گے لیکن ایک معنی دار جملے کو تشکیل نہیں دے سکتے. آپ جتنے معانی اسمیہ کا اضافہ کرتے جائیں گے اتنے ربطوں کی ضرورت پڑتی جائے گی. مثلا اگر آپ کہتے ہیں کہ زید اور عالم دو طرفیں ہیں، اس میں کتنے ربط کی ضرورت ہے؟ ایک. اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کے درمیان ربط ایجاد کرنے والا بھی معنی اسمی ہے، تو اس کا مطلب ہے تین طرفیں بن گئی ہیں، تین طرفوں کو کتنے ربط کی ضرورت پڑے گی؟ دو. درست ہے، دو ربطوں کی ضرورت پڑے گی. اب تین اور یہ دو، کیونکہ فرض یہ ہے کہ یہ رابطہ ایجاد کرنے والے بھی کیا ہیں؟ معنی اسمی ہیں، تو تین اور دو کتنے ہو گئے؟ پانچ. پانچ طرفیں ہوں گی، پانچ طرفوں کے درمیان رابطہ قائم کرنے والی کتنی چیزیں ہوں گی؟ پانچ طرفیں ہوں کتنی بنے گی؟ دو اور دو چار، اور تین. تین کی ضرورت پڑے، پانچ کی تین کی پڑے گی؟ پانچ طرفیں ہوں تو تین کی ہوگی. تو اس طریقے سے آپ چلتے کہتے ہیں معانی اسمیہ جب تک موجود رہیں گے اور ایسی حقیقت کے جو وجود رابط ہو وہ درمیان میں نہیں آئے گی، یہ معانی کا سلسلہ ایسے چلتا رہے گا اور تسلسل لازم آئے گا. بس معانی اسمیہ جملے کو معنی دار نہیں بنا سکتے. موضوع اور محمول کے درمیان، مبتدا اور خبر کے درمیان، اب یہ اصطلاحیں جو ہیں وہ فرق کرتی ہیں. موضوع اور محمول جو ہے وہ فلسفے اور منطق کی اصطلاح ہے، مبتدا اور خبر نحو کی اصطلاح ہے. ان کے درمیان اس وقت رابطہ ایجاد ہوگا کہ جب وجود رابط بیچ میں آئے گا. بس وجود رابط کا ہونا ضروری ہے، تب قضیہ تشکیل پائے گا، تب یہ معنی دار بنے گا. شیخ صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تعبیر ہے، انتہائی خوبصورت تعبیر ہے، انہوں نے اصول کی تعبیر کو استعمال کیا ہے اور ہم یہاں فلسفے میں بھی اس کی تعبیر کو استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ معنی ایک ہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر معانی حرفیہ موجود نہ ہوتے تو انسان کبھی تفکر ہی نہ کر سکتا. کیوں؟ مطلب واضح ہو جانا چاہیے اب آپ کے لیے. کیوں؟ انسان کا علم حصولی ہے، حضوری نہیں ہے، بہت کم ہے موارد علم حضوری کے، مطلب اپنے نفس کے بارے میں علم علم حضوری ہے اس کا. درست ہے، جب اس کا علم حصولی ہے تو علم حصولی قضایا کی شکل میں ہوتا ہے، مفاہیم کی شکل میں ہوتا ہے. بس اگر جب علم آپ کا حصولی ہے اور علم حصولی کے اندر قضایا موجود ہوتے ہیں تو قضایا کب تشکیل پائیں گے؟ معنی حرفی ہوگا تب معنی دار بنے گا، موضوع اور محمول آئے گا اس کے درمیان وجود رابط آئے گا تب قضیہ بنے گا. اور جب ہم اگر قائل ہو جائیں کہ وجود رابط نام کی چیز موجود ہی نہیں ہے، معانی حرفیہ نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، فقط معانی مستقلہ موجود ہے، قضیہ تشکیل نہیں پائے گا. اور جب قضیہ تشکیل نہیں پائے گا تو انسان تفکر نہیں کر پائے گا. بس گویا کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسان انسان نہیں رہے گا، کیونکہ انسان کی فصل کیا ہے؟ ناطق. اور ناطق کا کیا معنی کرتے ہیں آپ؟ یعنی جو مفکر ہے، جو دراک ہے. بس معانی حرفیہ و وجود رابط عالم مفاہیم کے درمیان اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اگر ہم عالم مفاہیم کے درمیان وجود رابط کے قائل نہ ہوئے تو قضایا تشکیل نہیں پائیں گے، انسان کا علم تفکر منتفی ہو جائے گا، علم کیا نام ہے، علم تصدیقی اس کا ختم ہو جائے گا، علم تصوری باقی رہے گا. مثلا زید کا خالی تصور کر لینا، عالم کا فقط تصور کر لینا، دیوار کا تصور کر، علم تصوری ہے لیکن اگر وہ علم تصدیقی تک پہنچنا چاہتا ہے تو علم تصدیقی قضایا کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اور قضایا وجود رابط یا معانی حرفیہ کے ذریعے تشکیل پاتے ہیں. بس عالم مفاہیم میں تو ثابت ہو گیا کہ وجود رابط کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ موضوع اور محمول، مبتدا اور خبر کے درمیان جب تک ارتباط قائم نہیں ہوگا ایک جملہ تشکیل نہیں پا سکے گا، قضیہ تشکیل نہیں پائے گا، بس وجود رابط کا ہونا ضروری ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں فلسفے میں تو یہ مفہوم منطق کی بات یہاں پر کہاں آ گئی ہے؟ عالم مفاہیم کے مفاہیم منطقیہ میں، قضایا میں ہماری بات نہیں چل رہی ہے، ہم تو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ خارج میں جو وجودات ہیں وہ وجود رابط اور مستقل ہیں، اس کو کیسے ہم ثابت کریں، نہ کہ ہم عالم مفاہیم سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ مفہوم جو ہے وہ دو قسم کے ہیں، ثم ماذا مفہوم دو قسم کے ہوں. جواب اس کا یہ ہے کہ علامہ نے یہ مقدمہ بنایا ہے. علامہ کہتے ہیں کہ جب یہ سمجھ میں آ گیا آپ کے کہ عالم مفاہیم کے اندر معانی مستقلہ کے ساتھ ساتھ وجودات مستقلہ کے ساتھ ساتھ وجود رابط کا ہونا ضروری ہے، مفہوم بار بار تعبیر مختلف استعمال کر رہا ہوں تاکہ مطلب آگے سمجھ میں آ جائے. بالا عالم مفاہیم میں جب بات ہو رہی ہے تو مفہوم اسمی اور غیر اسمی کی بات ہو رہی ہے، وجود رابط اور غیر وجود غیر رابط جو ہے وہ وجود مستقل کے بارے میں بات خارج کے اعتبار سے ہے. تو علامہ کہتے ہیں جب یہاں ثابت ہو گیا، اب سوال ہم یہ کرتے ہیں کہ قضایا ایک قضیہ کب صادق ہوتا ہے؟ یہ اجمالا ہم نے نفس الامر کی بات میں پڑھا ہے اور بعد میں بھی اس کے بارے میں بات آئے گی. ایک قضیہ کب صادق، میں مثلا اگر کہتا ہوں کہ زید عالم ہے، یہ قضیہ سچا کب کہلائے گا؟ کہ جب یہ خارج میں موجود جو واقع ہے اس کے مطابق ہو. یعنی خارج میں اگر زید ہو جاہل، میں کہہ رہا ہوں کہ زید عالم ہے، تو قضیہ سچا ہوگا؟ نہیں ہوگا. پس قضیہ کی صداقت موقوف ہے کہ وہ مطابقت رکھتا ہو خارج کے ساتھ. پس جب قضیہ کی سچائی و صدق موقوف ہے کہ وہ مطابق ہو خارج کے ساتھ، علامہ کہتے ہیں اب آ کر ہم دیکھتے ہیں قضیہ کے اندر تین ہم نے اجزاء دیکھے ہیں، ایک زید ہے، ایک عالم ہے، اور ایک اس کے درمیان رابطہ ایجاد کرنے والی چیز ہے. جب ہم خارج میں گئے تو ہمیں زید کے مقابل کا ذات بھی مل گئی، عالم کے مقابل کی حقیقت بھی نظر آ گئی ہمیں کہ زید جس معنی پر دلالت کر رہا ہے وہ بھی موجود ہے، اور عالم جس معنی پر دلالت کر رہا ہے وہ بھی موجود ہے خارج میں. بات اب یہاں پر آتی ہے کہ یہ جو ان دونوں کے درمیان رابطہ قائم کر رہا ہے، یہ بھی خارج میں ہے یا نہیں ہے؟ علامہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کہیں کہ یہ جو عالم ذہن کے اندر موضوع اور محمول کے درمیان رابطہ ایجاد کر رہا ہے، یہ خارج میں موجود نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا قضیہ مطابق بخارج نہیں ہے. کیونکہ قضیے کا مطابق بخارج ہونے کا معنی یہ ہے کہ جتنے اجزاء قضیے کے ذہن میں موجود ہیں وہ تمام کے تمام اجزاء خارج میں بھی موجود ہونے چاہیے. تو زید کا مصداق تو مل گیا، عالم کا مصداق تو مل گیا، لیکن وہ جو معنی حرفی موجود ہے ذہن کے اندر، اس کا مصداق کہاں ہے؟ علامہ فرماتے ہیں کہ میرے مطابق، کہ میں مطابقت کا معنی یہ کر رہا ہوں کہ تمام اجزاء کا مصداق خارج میں ہونا چاہیے، تو اس معنی حرفی کا وجود بھی خارج میں ہے. چونکہ عالم قضایا میں، عالم مفہوم کے اندر وجود رابط ہے معنی حرفی کی صورت میں، پس حتماً اس کو خارج میں بھی ہونا چاہیے، وإلا یہ قضیہ مطابق نہیں ہوگا خارج کے ساتھ. اگر مطابق بخارج نہ ہو تو یہ قضیہ سچا نہیں بن سکتا. بس اگر قضیہ صادق ہونا چاہتا ہے تو جس طریقے سے موضوع اور محمول خارج میں موجود ہیں، اس وجود رابط کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ خارج میں ہونا چاہیے، وإلا قضایا سچا نہیں ہوں گے، قضیہ سچا نہیں ہوگا. بس اس طریقے سے آ کر ثابت کیا کہ خارج میں وجود رابط بھی ہے. پھر کہتے ہیں وجود رابط ہمیں نظر نہیں آ رہا، مثلا میں آپ عالم ہیں، آپ کے اندر جو ہے وہ ہمیں آپ کی ذات نظر آ رہی ہے، آپ کے جو علم کے آثار نظر آ رہے ہیں، مثلا عالم ہونا بھی نظر آ رہا ہے، لیکن وجود رابط تو نظر نہیں آ رہا. کہتے ہیں ہاں، وجود رابط کی حقیقت جو ہے، ہم نے تعبیر کیا استعمال کی ہے، وجود فی نفس سے جو کہ مستقل ہے. وجود رابط کی حقیقت کیا ہے؟ فی غیر ہے، وہ غیر میں ہوگا. یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ زید فی الدار، زید جو ہے وہ دار گھر میں موجود ہے، فی کی تعبیر استعمال کرتے ہیں، تو یہ وجود رابط ان طرفین کے درمیان میں موجود ہے، اور اس سے ہٹ کر اصلاً آپ دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ وہ عین الربط ہے. دیکھیں کس طریقے سے آگے، اگر آپ نے یہ مطلب سمجھا تو آپ کو سمجھ میں آگے معلول کس طریقے سے عین الربط بے علت ہو سکتا ہے. یعنی وجود رابط عین الربط ہے طرفین کے لیے، کہ اگر آپ طرفین کو اٹھا دیں تو وجود رابط کا اصلا وجود باقی نہیں رہے گا. اس طریقے سے یہ منسلک ہے طرفین کے ساتھ. اور طرفین جب تک ہیں تو نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ ہے ان طرفین کے ذہن میں. اگر آپ اس کو جدا کرنا چاہتے ہیں تو اصل اس کی موت ہے, یعنی اصل ہے ہی نہیں ہے وہ, تو لہذا اس سے جدا نہیں ہو سکتا. بس آپ توقع نہ رکھیں کہ آپ کو زید اور عالم کی طرح وجود رابط نظر آئے, کیونکہ اس کی ہویت اور ہستی جو ہے وہ ان کے ساتھ وابستہ ہے اور اسی کے اندر موجود ہے. اگر اس سے جدا کر کے دیکھنا چاہیں گے تو اصل اس کی ہستی مٹ جائے گی, کیونکہ وہ عین الربط ہے وجود مستقل کے لیے. بس نتیجہ کیا نکلا؟ خلاصہ کلام یہ ہوا, عبارت پڑھتے ہیں کہ عالم مفاہیم میں ہم نے دیکھا کہ جب قضیہ تشکیل پاتا ہے تو وہاں ہمارے پاس مفاہیم اسمیہ موجود ہیں, اور مفاہیم اسمیہ کے درمیان رابطہ ایجاد کرنے کے لیے بعض معانی حرفیہ موجود ہیں. کہ معانی اسمیہ کو ہم نے کہا کہ یہ موجود مستقل ہے, اور معانی حرفیہ کو کہا یہ وجود رابط ہے. تو جب یہ قضیہ ذہن کے اندر دو تین اجزاء رکھتا ہے, وجود موضوع محمول اور ان کے درمیان رابطہ, تو یہ قضیہ چونکہ مطابق بخارج ہوگا تو سچا ہوگا. بس جس طریقے سے موضوع کا ہونا خارج میں ضروری ہے, محمول کا ہونا خارج میں ضروری ہے, وجود رابط کا بھی خارج میں ہونا ضروری ہے, تب وہ قضیہ سچا کہلائے گا. اگر وجود رابط کو خارج میں نہ مانے تو وہ قضیہ مطابق بخارج نہیں ہوگا. بس اس اصطلاح کے ذریعے ثابت کر دیا کہ وجود رابط ہے. الفصل الاول من المرحلۃ الثالثہ الوجود فی نفسہ والوجود فی غیرہ. وجود مستقل ہوتا ہے اور وجود فی غیرہ ہی ہوتا ہے, نام بعد میں دیں گے. ومن الوجود ما ہوا فی غیرہ. اب یہاں پر یہ کیا ہے, علامہ نے یہاں وجود فی غیرہ سے شروع کیا ہے. کیوں وجود فی نفسہ سے شروع نہیں کیا؟ فرماتے ہیں کہ وجود فی نفسہ تو سب دیکھ رہے ہیں, اس بات کی ضرورت نہیں ہے. احساس وجدانی انسان رکھتا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے, اس کو ثابت کرنے کس کو ضرورت ہے؟ وجود فی غیرہ کو, کہ جو اصل نظر نہیں آتا. بس چونکہ وجود فی غیرہ کو استدلال کی ضرورت ہے نہ کہ وجود فی نفسہ کو, اس وجہ سے وجود فی غیرہ سے اس کو شروع کیا ہے. من الوجود ما ہوا فی غیرہ, وجود کی اقسام میں سے ایک قسم کیا ہے کہ وجود فی غیرہ ہی ہوتا ہے. ومن ہو ایک قسم اس کی کیا ہے, خلافہو. خلافہو کس میں کہاں جائے گی؟ فی غیرہ, یعنی فی غیرہ کے خلاف. یعنی فی غیرہ کا خلاف کون ہے؟ فی نفسہ. وذالک, اب اس کو تفصیل دیتے ہیں. وذالک ان اذا اعتبرنا القضایا الصادقہ. اب دیکھیں, اب خود کیونکہ عبارت علامہ جو ہے بدایہ کے اندر تھوڑی سی مختصر ہے, تو آپ نے ان قیود کے اندر انتہائی دقت سے استفادہ کرنا ہے. دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ اذا اعتبرنا القضایا الصادقہ, کہ جب ہم نے قضایا سچا کو, قضایا صادقہ کو اعتبار کیا, کقو لینا, جیسا کہ ہم کہتے ہیں الانسان ضاحق, قضیہ سچا ہے. وجدنا فیہا, اس کے اندر ہم نے چند چیزوں کو پایا. کون سا؟ وراء الموضوع. نا وجدنا فیہا, ہم نے اس میں پایا ایک تو وراء الموضوع والمحمول امرا آخر, یعنی محمول اور موضوع تو ہم پاتے ہیں, احساس کرتے ہیں اس کا, لیکن موضوع اور محمول سے ہٹ کر ہم نے پایا امرا آخر, ایک اور امر کو. وہ امر آخر کیا کرتا ہے؟ بہی کس میں امر آخر کی طرف جا رہی ہے. یرتبتو ویتصلو بعضھا الی بعضھما الی بعض, اس امر آخر کے ذریعے موضوع اور محمول ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہوتے ہیں, مرتبط ہوتے ہیں. یعنی اگر یہ امر آخر نہ ہو تو موضوع اور محمول کے درمیان ارتباط قائم نہیں ہوگا. لیس یوجد اذا اعتبر الموضوع وحده ولا المحمول وحده. اب کہتے ہیں یہ جو ارتباط اور اتصال, اگر ہم نے امر آخر اگر نہ ہوا تو یہ اتصال اور ارتباط جو ہے وہ نہیں پایا جائے گا. لیس یوجد, یہ ارتباط نہیں پایا جائے گا اگر ہم نے فقط موضوع کو اعتبار کیا اور اگر ہم نے فقط محمول کو اعتبار کیا. یعنی آپ فقط زید کو مد نظر رکھیں, فقط عالم ہونے کو مد نظر رکھیں, تو آپ کو زید اور عالم کے درمیان کبھی ارتباط نظر نہیں آئے گا, ارتباط ایجاد بھی نہیں ہوگا. ولا اذاعت بلا کل منهما مع غیر الاخر، اور نہ ہی آپ کو ارتباط ملے گا اگر آپ ان دونوں میں سے ہر ایک کو کسی اور کے ساتھ جو ہے وہ اعتبار کرنے لگ جائیں۔ ابھی آپ انسان کو ظاہر کے ساتھ دیکھ رہے تھے، اب آپ انسان کو قاتل کے ساتھ دیکھنے لگ جائیں۔ درست ہے، آپ چاہے جتنے بھی معمولات یا موضوعات بدلتے رہیں، آپ کو ارتباط نہیں ملے گا جب تک کہ وہ امر آخر بیچ میں نہیں آئے گا۔ ثم اچھا فلہ وجود، پس معلوم ہوا کہ اس امر آخر کے لیے وجود ہے، وہ وجود رکھتا ہے، وہ واقعیت رکھتا ہے موضوع اور معمول سے ہٹ کر۔ اب نتیجہ، اب اس کی حقیقت کیا ہے کہ آیا، دقت کرنی آپ نے، آیا موضوع کی طرح وجود مستقل رکھتا ہے؟ یعنی ہمارے پاس تین وجود، تین قسم کی حقیقتیں اگر ہو گئی ہیں، ایک موضوع ہے اور ایک محمول ہے، تو یہ تیسری چیز بنے گا ان کے درمیان آ کر، یا نہ تیسری چیز نہیں بنے گا، یہ بیان کر رہے ہیں یہاں پر۔ ثم ان وجودہ، اس امر آخر کا جو وجود ہے، لیس ثالث اللہما، یعنی یہ وجود موضوع اور محمول کے لیے تیسرا نہیں ہے۔ یعنی جب آپ قضیہ تشکیل دیتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے پاس ایک موضوع ہے، ایک محمول ہے، اور ایک تیسری چیز موجود ہے جو کہ وجود رابط ہے، یعنی وجود کے اعتبار سے۔ ویسے تو آپ تحلیل کریں گے تو کہیں گے کہ ہمارے پاس تین چیزیں ہیں، تحلیل ذہنی کے اعتبار سے، وحیلا واقعیت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس فقط موضوع اور معمول ہوگا، تیسرے کے عنوان سے وجود رابط نہیں ہوگا۔ لیس اللہ، جیسے خدا نے متعال فرماتا ہے کہ ثالث ثلاثہ، اس قسم کی تعبیر استعمال کرتے ہیں، وہ اس طریقے سے نہیں ہے، توحید یہ نہیں ہے کہ ثالث ثلاثہ ہو جائے، یعنی دو بیٹھے ہوں تیسرا خدا ہو، مثلا ثالث ثلاثہ نہیں ہے خدا۔ تو یہ تقریباً آپ یوں کہیں کہ اس طریقے سے کہ انا وجود لیس ثالثا لہما، یعنی امر آخر کا جو وجود ہے وہ موضوع اور محمول کے لیے ثالث نہیں بنے گا، تیسرا نہیں بنے گا، واقعا بینہما مستقلا عنہما، کہ ان کے درمیان میں واقع ہوا ہے اور وہ ان دونوں سے مستقل طور پر ایک اپنی حقیقت رکھتا ہے۔ والا اگر یہ مستقل ہوتا اور ایک ثالث کے عنوان سے ذکر ہو جاتا، احتاج الى رابطتین رابطین آخرین، تو پھر ہمیں دو رابطوں کی ضرورت ہوتی۔ کیوں؟ ایک تو ہمیں دو مفہوم مستقل موجود تھے، ان کے درمیان رابطے کی ضرورت تھی، اب یہ خود بھی مستقل ہو گیا ہے، اس ہمارے فرض ہی ہے کہ مستقل ہے، تو پھر دو رابطوں کی ضرورت ہوگی، ایک جو ان دونوں کے درمیان ایجاد کرے، اور ایک اس کے درمیان جو رابطہ ایجاد ہو۔ یرتبطانہ بالطرفین، تاکہ وہ دو رابطے کیا کریں، اس امر آخر کو دوسری دو طرفوں کے ساتھ رابطہ اس کا ایجاد کریں۔ فقان المفروض ثلاثۃ خمسۃ، پس جس کو ہم نے تین فرض کیا تھا وہ کتنے بن گئے؟ پانچ بن گئے، کیونکہ ہم نے فرض یہ کیا تھا موضوع ہے، محمول ہے، رابط ہے، اس رابط کو تم نے مستقل فرض کر لیا، اب چونکہ مستقل ہے پس ان کے درمیان بھی اعتبار کی ضرورت ہے، پس تین جس کو ہم نے مانا ہوا تھا وہ کتنے بن گئے؟ پانچ بن گئے، کیونکہ ان تین کے درمیان رابطہ ایجاد کرنے کی ضرورت ہے، پس تین وہ خود ہیں، دو رابطے آ کے پانچ بن گئے، پس جس کو تین ہم نے فرض کیا ہوا تھا وہ پانچ ہو گئے۔ ثم الخمسۃ تسعۃ، وہ جس کو ہم نہیں صحیح کر پا رہے تھے وہ یہ ہے، یعنی پانچ اگر ہوں تو ان کے، اگر آپ پانچ معانی مستقلہ رکھتے ہوں تو ان کے درمیان رابطہ ایجاد کرنے والے کتنے ہوں گے؟ نو ہوں گے۔ اب ریاضی جن کی تیز ہے وہ بیان کرے، وہلو مجرم، اسی طریقے سے سلسلہ چلتا جائے گا، محال ہے، وہ باطل، اور یہ باطل ہے، اصل تسلسل محال ہے۔ پس نتیجہ یہ نکلا کہ وجود رابط ہے اور مستقل نہیں ہے، یہ حقیقت سامنے آ گئی۔ فوجودہ، پس اس امر آخر کا وجود، فی غیر ہی کا جو وجود ہے، قائم بالطرفین، قائم بالطرفین ہے، موجود فیہما، اور طرفین کے درمیان موجود ہے، لیکن غیر خارج منہما، ان سے جدا بھی نہیں ہے، ولا مستقل بوجہ عنہما، اور ان سے کسی بھی اعتبار سے مستقل بھی نہیں ہے، لا معنی له مستقلا بالمفہومیہ، اصلا اس کے لیے ہم معنی مستقل فرض ہی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، یعنی آپ دیکھیں، اگر آپ کہیں کہ یہ جو ہے وہ خارج ہے ان طرفین سے، تو مستقل ہو جائے گا، اور اگر ان کے اندر داخل ہے تو ان کے لیے جز بھی نہیں ہے، کیونکہ پھر بھی وہ معنی مستقل بنے گا. بس اپنی ہویت ہی میں ہے لیکن اس کی ہویت ان طرفین کے واسطے سے ہے. اگر یہ طرفین ہوں گے تو وہ ہوگا, اگر یہ طرفین نہ ہوئے تو وہ نہیں ہو سکتا. فنسمیہ الوجود الوجود الرابط, بس اس امر آخر کو کہ جو رابطہ ایجاد کرتا ہے اور وجود مستقل نہیں رکھتا اور کیا ہے خارج نہیں ہے ان دونوں سے, یہ اس کو ہم وجود رابط کا نام دیتے ہیں. وما کان بخلاف ہی, اور جو وجود رابط سے کے خلاف ہے, کا وجود الموضوع والمحمول, جس طرح کے محمول اور موضوع کا موضوع اور محمول کا وجود ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں, هو الذی له معنی مستقل بالمفہومیہ, اس کے لیے معنی مستقل موجود ہے مفہومی اعتبار سے, کیونکہ ابھی ہماری مفہوم میں بات چل رہی ہے, ابھی ہم نے برہان اقامہ نہیں کیا خارج کے اعتبار سے. بس وهو الذی معنی مستقل بالمفہومیہ. نسمی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں, الوجود المحمولی والوجود المستقل. یہ جو معنی مستقل بالمفہومیہ رکھتا ہے اس کو ہم وجود مستقل بھی کہتے ہیں, وجود المحمولی بھی کہتے ہیں. وجود المحمولی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ وجود کے جو مستقل واقع ہوتا ہے وہ محمول ہوتا ہے. مثلا آپ کہتے ہیں الانسان موجود, یہاں پر وجود جو محمول واقع ہوا ہے یہ وجود مستقل ہے, مفہوم مستقل رکھتا ہے. اور اس کو محمول کا کیا کیوں نام دیتے ہیں؟ کیونکہ محمول واقع ہوتا ہے. اب چونکہ یہ وجود محمول واقع ہوتا ہے اس اعتبار سے اس کو وجود محمولی کا نام دیا جاتا ہے, الانسان موجود. اور یہ وجود محمولی کی تعبیر یاد رکھیں گے, فلسفے میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, خصوصاً فلسفہ اگر آپ جب پڑھیں گے وہاں بھی یہ تعبیر استعمال ہے, وجود محمولی. اس کے بارے میں بات ہوتی ہے وجود محمولی سے کیا مراد ہے, یعنی وہ وجود جو قضیے کے اندر محمول واقع ہوتا ہے. بس اس وجود محمولی کو وجود مستقل بھی کہتے ہیں. فعلاً, بس انہوں نے یہاں نتیجہ لیا. اب یہاں پہ وہ مقدمہ نہیں بنایا علامہ نے, لیکن نہایت الحکمہ کے اندر وہ مقدمہ بنایا جو خارج میں میں نے آپ کو توضیح دے دیا. اب یہاں تک تو ہمارے لیے بات واضح ہو گئی ہے کہ قضایا کے اندر وجود رابط کا ہونا ضروری ہے, وإلا قضیہ تشکیل نہیں پا سکے گا. درست ہے, تسلسل لازم آئے گا اگر قضیہ تشکیل دیں گے, تو لہذا وجود رابط کا ہونا ضروری ہے. اب بات یہاں سے پھر شروع ہوتی ہے کہ اب یہ قضیہ صادق تب کہلائے گا جب مطابق بخارج ہو, اور مطابق بخارج ہونے کا معنی یہ ہے کہ جتنے اجزاء اس کے ذہن میں ہیں قضیے کے اتنے ہی اجزاء اس کے خارج میں بھی ہونے چاہیے. موضوع بھی موجود ہے, محمول بھی موجود ہے, پس وجود رابط کا ہونا بھی ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ قضیہ سچا ہے. لیکن یہ مقدمہ علامہ نے یہاں ذکر نہیں کیا, فائزن کے ساتھ نتیجہ لے لیا. فائزن, پس معلوم ہو گیا کہ الوجود منقسم الى مستقل ورابط. پس معلوم ہوا کہ وجود تقسیم ہوتا ہے دو چیزوں کی طرف, یا مستقل ہے یا رابط ہے. وہو المطلوب, اور ہم اسی کو ثابت کرنا چاہتے تھے. یعنی اگر یہ توضیح نہ دی جائے بدایات الحکمہ کے اندر کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں, تو انسان یہی تصور کرے گا کہ علامہ فقط مفاہیمی گفتگو کر رہے ہیں اور عالم مفاہیم اور عالم قضایا میں وجود رابط کو ثابت کر رہے ہیں. نہ, ہماری بات یہ نہیں ہے. ہماری بات یہ ہے کہ خارج میں جو وجودات موجود ہیں وہ مستقل اور رابط ہیں یا نہیں ہیں, آیا فقط مستقل ہیں یا نہ مستقل ہونے کے ساتھ ساتھ رابط بھی ہیں. مثلا تو علامہ نے عالم مفہوم میں جو معانی مستقلہ اور معانی حرفیہ والا مقدمہ تھا اس سے استفادہ کر کے یہ نتیجہ لیا کہ پس چونکہ عالم مفاہیم میں ہے یہ قضایا سچے ہیں, پس ان کو خارج میں بھی ہونا چاہیے. اور علامہ نے یہ مطلب جو ہے وہ نہایا میں تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کیا ہے اس کو. وغیرہ ہر مما تقدم, اصل بحث یہاں تک ثابت ہو گئی کہ وجود رابط ہے. وجود رابط کی حقیقت کیا ہے؟ وجود رابط کی حقیقت یہ ہے کہ وجود رابط عین ربط رکھتا ہے طرفین کے ساتھ, یعنی اس کے وجود اس وقت تک ہے جب تک طرفین موجود ہے. اگر طرفین میں سے ایک طرف بھی چلی گئی تو اس کا وجود جو ہے وہ ختم ہو جائے, اس کی ہویت ختم ہو جائے. عین ربط ہے یہ, اور یہ وجود رابط فی طرفین ہے, مقابل میں نہیں ہے ان کے, مطلب ہے وہ طرفین سے خارج نہیں ہے, غیر و خارج انہما, ان سے خارج نہیں ہے. پس وجود رابط کی جب یہ حقیقت واضح ہو گئی اور اس کا وجود خارج میں ثابت ہو گیا, اب علامہ چند نتائج اس سے استخراج کرتے ہیں. اس کو پڑھیں گے بعد میں, لیکن میں تاکہ مطلب آپ کے ذہن میں منظم رہے اور بعد میں اس کو دیں گے, اس میں آ کر نتیجہ ایک لیتے ہیں. پس جب وجود رابط کی حقیقت یہ ہے کہ یہ عین الربط ہے, الگ سے کوئی ہویت ہی نہیں رکھتا, اس کا مطلب یہ ہے کہ پس وجود رابط جو ہے وہ ماہیت نہیں رکھتا. کیونکہ ماہیت کا آپ نے کیا تعریف کی تھی, یقاد فی جواب ما ہو, کہ جو ما ہوا کے جواب میں واقع ہو, اور ما ہوا کے جواب میں جو بھی واقع ہوگا معنی مستقل ہوگا. مثلا کہا جائے ما ہو الانسان, تو جو بھی آپ جواب دیں گے معنی مستقل ہوگا. بس چونکہ ماہیات معانی مستقلہ ہوتی ہیں, تو جب ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ وجود رابط جو ہے وہ فی غیر ہے, فی طرفین ہوتا ہے, عین الربط ہوتا ہے علت کے لیے, تو پھر کیا ہے, اس کی کوئی ماہیت بھی نہیں ہو سکتی. اس کے اوپر بہت اثرات مترتب ہیں. یعنی یہی اگر آپ مقدمہ لے کے اس کو تھوڑی سی تفصیل دیں, بیچ میں سے وحدت شخصیہ خرافہ نکلتی ہے. کیسے؟ جب قائل آپ ہو یہ ہو گئے ہیں کہ خداوند متعال علت ہے اور باقی سب کیا ہیں معلول, اور آپ نے یہ ثابت کر دیا, ابھی ہم کریں گے جا کر مرحلہ علت و معلول کے اندر, کہ معلول عین الربط ہے علت کی نسبت, نہ کہ دو مستقل وجود ہیں اور ان کے درمیان ارتباط ہے, نہ ایسا نہیں ہے. مثلا جیسے مثال دیتا ہوں, میں اور یہ دو وہ مستقل وجود ہیں لیکن کسی وجہ سے ہمارے درمیان ارتباط قائم ہے, ایسا نہیں ہے خدا اور ہمارے درمیان کہ ہم الگ وجود میں ہوں خدا الگ وجود میں ہو اور ہمارے درمیان ایک ارتباط قائم ہو گیا, بلکہ معلول عین الربط ہے. عین الربط سے کیا مراد ہو جائے گا, یعنی جیسے ابھی مثال دی ہے, وجود رابط کیا تھا, صرف طرفین تھا, طرفین سے ہٹ کر اپنی کوئی ہویت ہی نہیں رکھتا. اصلا آپ طرفین کو اٹھا لیں تو یہ جو وجود رابط وہ ختم ہو جائے گا. تو جب آپ قائل ہو گئے ہیں کہ معلول عین الربط ہے علت کی نسبت, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ آیا وجود معلول علت کے مقابلے میں وجود رکھتا ہے, کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے, جیسے بھی وجود رابط میں آپ نے بیان کیا. بس جب معلول خدا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں رکھتا تو وجود کتنے ہیں ہمارے پاس, ایک. ہمارا وجود کیا ہے, عین الربط. یعنی عین الربط سے مراد یہ نہیں کہ میں الگ وجود رکھتا ہوں. بس یہاں پہ سے عرفا کی بات سمجھ آتی ہے, بعض جاہل لوگ جو اصطلاحات سے آگاہ نہیں ہوتے عرفا پہ تہمت لگاتے ہیں آگے. یعنی واقعا یہ جب انسان ان مقدمات کو طے کر کے آتا ہے سمجھ میں آتی ہے کہ عرفا کیا کہنا چاہتے ہیں آ کر. اگر وہ کہتے ہیں کہ کائنات میں فقط ایک وجود ہے, مراد یہ نہیں لیتے کہ سارے خدا ہیں مثلا, یا مثلا وہ یہ نہیں کہنا چاہتے کہ ہم جو ہیں وہ معدوم ہیں, حالانکہ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ درک کر رہے ہیں کہ ہم تو موجود ہیں. عرفا کہتے ہیں کہ ہم جو ہے خدا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے, لا وجود ہمارے اوپر اطلاق ہوتا ہے, وجود نہیں رکھتے ہم مثلا. اب بات میں سمجھ میں میرے خیال میں تھوڑی تھوڑی آنی چاہیے کہ عرفا جب کہتے ہیں کہ ہم وجود نہیں رکھتے, کیا معنی ہے اس کا, عین الربط ہیں ہم, ہمارا تمام کے تمام ذات اور ہستی اور ہویت وابستہ ہے خدا کے ساتھ, ہمارا سب کچھ خدا کا ہے, خدا سے ہٹ کر کوئی چیز ہماری نہیں ہے. انشاءاللہ یہ ابتدائی کتاب ہے, جیسے جیسے آگے چلیں گے مطلب واضح ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.